الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة وقال عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پورے کائنات کو پیدا فرمایا گیا جن کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور جو اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقوں پر عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کے محبوب بن جاتے ہیں تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے لیکن بہرحال جو ایسا تذکرہ کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین پس یاد دہانی کیا کرے اور یہ یاد دہانی مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے تو یہ اصل میں مذاکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ساتھ اور ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اس کا مذاکرہ ہے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے اس کو دل میں جگہ دینا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے یہ باتیں صرف چند جذباتی باتوں تک محدود نہ رہیں اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر شیطان ہے جو ہم پر مسلط ہے اور ہم اپنے نفس کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں ایک طرف نفس ہمیں ورغلاتا ہے اور دوسری طرف شیطان ہمیں رستے سے ہٹاتا ہے اور جب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہر خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور ہر شر کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحیح تعلق ہے اس سے یہ ہمیں ہٹائیں گے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض جذباتی تعلق ہے اس پر ہمیں لے جائیں گے جس سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے صرف چند نعروں تک بات رہ جائے صرف چند باتیں ہو جائیں اس پر ہم اپنے آپ کو تسلی دے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا یہ اصل میں شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں اس وجہ سے آج کے دن ہم یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم محض چند زبانی دعووں اور نعروں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہم کریں گے. یہ بہت ہی اہم اور ضروری بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. باقی اللہ جل شانہ نے جو تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کے بعد کسی اور کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ تعریف کرنے والوں کو اس کی ضرورت ہے, تعریف کرنے والوں کو اس کی ضرورت ضرور ہے. جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو پہلے سے اللہ پاک نے بلند فرمایا ہے, لیکن یہ ہمیں دوبارہ مل جاتا ہے. اللہ پاک ہم پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. ایک دفعہ ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ جل شان اس کے جواب میں ہم پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں, 10 نیکیاں ہمیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے, تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. یہ حضرت مرزا مذہب جان جانا رحمۃ اللہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے, انہوں نے ایک دفعہ بڑے عاشقانہ انداز میں حقیقت کو بیان فرمایا. فرمایا خدا در انتظار حمد مانس, خدا در انتظار حمد مانس, محمد چشم بر راہ سنانس. یعنی خدا تعالیٰ ہمارے ثنا کے انتظار میں نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ ہم اللہ کے بن جائیں. اصل بات یہی ہے, اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم لوگ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو قرآن میں موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو میری خشیت سے, اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قلب و جگر ہے کہ اس کلام کو اٹھایا ہے, ورنہ کون اس کلام کو برداشت کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی تعریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. سورہ یاسین شریف, جس میں اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ پیغمبروں میں سے, اور بالکل سیدھے راستے پر ہے, بالکل سیدھے راستے پر ہے. ایک جگہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں. جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں, اس کے بعد کوئی بات رہتی ہے؟ اللہ جل شانہ کوئی جذباتی بات تو نہیں فرماتے, اللہ جل شانہ کو حقیقت بیان فرماتے ہیں. تو یہ حقیقت بیان فرمائے. اب چاہے کوئی, اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں جی نیپولین نے یہ کہا ہے, گاندھی جی نے یہ کہا ہے, برنارڈ شاہ نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں, اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں نے تعریف فرمائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قابل تعریف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی قابل تعریف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو یقیناً ہونی چاہیے, لیکن ہمیں کافروں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی ہے, اللہ پاک نے فرمائی ہے, پیغمبروں نے فرمائی ہے. ہاں پیغمبروں نے فرمائی, صحابہ کرام نے فرمائیے, اولیاء اعظام نے فرمائیے, فرشتوں نے کیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور پھر تعریف کرتے, ان کی تعریف جھوٹی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے, وہ تعریف جھوٹی ہے. کیونکہ اگر یہ تعریف سچی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. کیوں ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتے ہیں, کیا وہ تعریف کر رہے ہیں؟ کس تعریف کر رہے ہیں؟ ان کے تعریف تعریف نہیں ہے, وہ صرف ایک سیاسی بات, ایک کیونکہ اس کا انکار نہیں کر سکتے, ایک سیاسی بات ہے. اصل تعریف تو اللہ پاک نے کی, جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے وہ جو تعریف کر رہے ہیں وہ اصل تعریف ہے. پیغمبروں نے جو تعریف کی ہے وہ اصل تعریف ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی ہے, اس طرح آدم علیہ السلام نے کی ہے, اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. یہ جن پیغمبروں نے تعریف کی ہے وہ تعریف ہے. اس طرح ماشاءاللہ
صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات نے جو تعریف کیے، وہ تعریف تعریف ہے، کیونکہ وہ تعریف خالص اللہ کے لیے، وہ کس کو کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تعریف کو سچا کر کے دکھایا، انہوں نے اپنی زندگی آپ سے سب پر نچاور کر دی، اپنی زندگی آپ سے سب پر نچاور کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کسی اور کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی تعریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کتنی بڑی تعریف ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ اے میرے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کہلواتے ہیں، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں، اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تمہارے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے کائنات کو پیدا فرمایا گیا، فرمایا گیا اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے فرشتوں کے سامنے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس وقت فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں کو پتہ نہیں چلا، فرشتوں کو تردد ہوا، اپنے تردد کو پیش کر دیا، اللہ پاک نے دو جواب دے دیے، حکیمانہ اور حاکمانہ۔ حاکمانہ جواب تو دے دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بالکل صحیح بات ہے، جو اللہ جانتے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ حاکمانہ جواب، اس پر تو فرشتے فوراً سرنڈر کر گئے، فرشتے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، فوراً سرنڈر کر گئے، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ کہا کہ اللہ تو پاک ہے تمام عیوب سے، ہمیں وہ علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی اور علم حاصل نہیں ہے، بے شک تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے حکیمانہ جواب بھی دیا، حکیمانہ جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے سامنے کچھ اسماء، کچھ چیزیں کے مطلب جو ہے نا تعارف کر دیا، اور فرشتوں کے سامنے بھی۔ پھر سوالات کیے، آدم علیہ السلام نے صحیح جوابات دے دیے، فرشتے اس کے جوابات نہیں دے سکے۔ اس کی وجہ کہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس کی صلاحیت میں نے آدم علیہ السلام کو دیے، انسان کو دیے، فرشتوں کو نہیں دیے۔ فرشتے بے شک کتنے اونچے اڑ سکتے ہوں، لیکن بعض کام صرف انسان کر سکتے ہیں، بعض کام صرف انسان کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا، اور مان گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، انسان وجہ تخلیقی کائنات ہو گیا، انسان عمومی طور پر وجہ تخلیقی کائنات ہو گیا، اور پھر انسانوں کے اندر سب سے اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اصل میں وجہ تخلیقی کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی پوری کائنات وجود میں آئی۔ کافروں کے بارے میں تھا کہ میں کیسے عذاب دوں، حالانکہ آپ ان میں ہیں اور استغفار کرنے والے ہیں، وانت فیہم ہم یستغفرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اپنے ساتھ پکڑے رکھیں گے، کہ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سمجھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہوگا، تو ایسا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ دوسری طرف ہم استغفار بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ قرآن شریف میں کچھ لوگ کے بارے میں، وبالاسحار استغفرون، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، یا جس وقت انسان تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، استغفار کر لے، اللہ پاک سے دعا کر لے، ایسے لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے عذابات ٹل جاتے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. افسوس کی بات یہ ہم آج کل تعویذوں کے پیچھے تو پڑے ہوتے ہیں، وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ پہ جا کر ندی نالے کے اندر کھڑے ہو کر ایک پاؤں کے اوپر 2 گھنٹے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ جا کر 8 رکعت صلاۃ تہجد آخری جو وقت ہے 1/2 گھنٹے میں پڑھ لے، دعا کر لے، آپ کا کام ہو جائے گا، اس کے لیے تیار ہونا بہت مشکل ہے. اس کے لیے تیار ہونا بہت مشکل ہے، اس کی وجہ کی اصل چیز ہے، اور شیطان ہمیں اصل چیز کی طرف نہیں آنا چاہتا، نہیں لانا چاہتا، شیطان ہمیں اصل چیز سے ہٹانا چاہتا ہے، دوسری چیزوں میں پنسایا ہوا ہے. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، وظائف کا منکر نہیں ہوں، ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی جگہ اتنی ہے جتنی ہے. میں ایک پیسے کی حقیقت بھی جانتا ہوں، 1 روپے کی حقیقت بھی جانتا ہوں، 1000 روپے کی حقیقت بھی جانتا ہوں، 5000 کے نوٹ کی حقیقت بھی جانتا ہوں. کیا پیسہ اور 5000 روپے کا نوٹ برابر ہے؟ اگر کوئی پیسہ سمجھتا ہے کہ اس پیسے سے میرا کام ہوگا، 5000 نوٹ سے میرا کام نہیں ہوگا، تو اس کو میں بیوقوف اور احمق کہہ سکتا ہوں. کیونکہ 5000 کے نوٹ میں پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تہجد سے اپنے کام کو بنتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ تعویذ سے اپنے کام کو بنتا ہوا دیکھتا ہے، وہ بیوقوف اور احمق ہے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کرام تہجد کی نماز میں اللہ پاک کے سامنے گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ پاک سے اپنے دعائیں قبول کرواتے تھے. یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی طریقہ تمام پیغمبروں کا تھا. یعقوب علیہ السلام سے اپنے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ ان قریب میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ان قریب میں آپ کے لیے دعا کروں گا. مفسرین لکھتے ہیں اس سے مطلب یہ تھا کہ تہجد کے وقت آپ کے لیے دعا کروں گا، تہجد کے وقت آپ کے لیے دعا کروں گا. تو تہجد کا وقت بڑے قیمت کے وقت ہے، قیمت کے وقت کیوں نہ ہو؟ جس وقت آپ اللہ جل شانہ آپ سے سم فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے بارے میں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلسل یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کو اس کو دوں، ہے کوئی پریشان حال کو اس کی پریشانی دور کر لوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو ختم کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. جب دینے والا خود ہی بتا رہے ہوں کہ مجھ سے کوئی لینے والا ہے، اس وقت کوئی حاضر ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اگر اس وقت کوئی حاضر ہوئی تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم یہ چیزیں بول رہے ہیں. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں نا، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد کی باتیں لے کے آتے ہیں. جب میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ان کے چہرے پہ ہوائی سے اڑ جاتی ہے، سمجھتے ہیں شاید میں نے ان کے ساتھ بلف کر لیا، شاید میں ان کو صحیح بات نہیں بتائی، شاید میں نے ان کو صحیح چیز نہیں دی. بالکل ایسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے. تکلیف بھی ہوتی، تکلیف بھی ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ جو چیز اصل ہے اگر آپ اس سے اعراض کر لے اور نقل کے پیچھے، سائے کے پیچھے بھاگنے لگے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا درود شریف کو پکڑو. درود شریف بہت زبردست عمل ہے. اللہ پاک فرماتے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھ لیجیے اللہم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کا حکم ہے نا، جب بھی اللہ پاک کو آجائے کم از کم ایک دفعہ تو اس پہ عمل کرنا چاہیے نا. ہاں، تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ درود شریف کیا ہے. سبحان اللہ، درود شریف ایک ایسی عبادت، ایک ایسا ایسی بات ہے جو کسی اور عبادت کی طرح نہیں ہے. کیسے؟ کسی عبادت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا میں بھی یہ کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو. کسی اور عبادت کے بارے میں ہے؟ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے. درود شریف کے بارے میں بھی درود پڑھتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں، ان پر عظیم نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں، بھیجتا رہتا ہوں. ان اللہ ملائکۃ یصلون، یہ استمرار کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ، اس میں استمرار ہے، یعنی پڑھتے مطلب درود بھیجتے رہتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے فرشتے بھی، فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں. تو اے مومنو، تم بھی ان پر درود و سلام اہتمام کے ساتھ بھیجا کرو. اس سے زیادہ اہتمام کی بات کیا ہوگی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض جگہوں پر اللہ جل شانہ نے بہت وضاحت کے ساتھ ایک چیز بیان فرمائی ہے، بہت وضاحت کے ساتھ، اس حد ہو گئی ہے، اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں محرومی کی محرومی ہے. مثلا سورہ شمس، سورہ شمس میں اللہ پاک نے سات قسمیں کہا کر اللہ پاک نے ایک چیز کا اعلان کر دیا. قسم کیا کیا؟ سورج کے قسم، چاند کا قسم، زمین کا قسم، آسمان کا قسم، دن کے قسم، رات کا قسم، نفس کی قسم. کتنے قسم ہو گئے؟ سات قسمیں کہا کر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے اس نفس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، اس کو میں نے الہام کی ہیں. ایک اس نفس کے اندر فجور ہیں، یعنی گناہوں کے تقاضے، اور ایک اس نفس کے اندر تقوی ہے، یعنی اس سے بچنے کی صلاحیت ہے. دونوں چیزیں اللہ پاک نے انسان کو دیے، گناہوں کے تقاضے بھی ہیں اور بچنے کی صلاحیت بھی ہے. اگر گناہوں کے تقاضوں پہ من و عن عمل کر لیا تو یہ گناہگار ہو جائے گا، فاسق فاجر ہو جائے گا. اگر گناہوں کے تقاضے پر عمل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ فاسق فاجر ہو جائے گا. اور اگر گناہوں کے تقاضے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ متقی ہو جائے گا، یہ متقی بن جائے گا. اور متقی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. آج کل ہم اولیاء اللہ کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ولی اللہ کو صحیح باتیں جانتے بھی نہیں. تو ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ولی اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ولی اللہ کی باتیں کرنے میں ایسی اتنی ساری باتیں ہم کر لیتے ہیں جس کا ولی کے پاس ہونا ضروری ہی نہیں ہے. لیکن جو ولی کے اندر اصل صفت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ولی کے اندر اصل صفت کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اللہ پاک بتائیں گے. جس کا دوست ہے اللہ بتائے گا کہ ولی اللہ کون ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس سے ولی اللہ کا مقام بتایا ہے. ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. یہ تو مقام ہے، مقام اولیاء ہے. لیکن ساتھ کام اولیاء کیا ہوگا؟ اولیاء کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان کے ساتھ تقوی کو اختیار کر چکے ہوں گے، جو ایمان کے ساتھ تقوی کو اختیار کر چکے ہوں گے، یعنی ایمان اس کے اندر تو پہلے سے ہے، ماشاءاللہ ہر مسلمان مومن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس کے اندر تقوی آ جائے تو ولی اللہ بن گیا. کتنا بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں زیادہ معزز و مکرم اللہ کی نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مکرم اور مطلب یعنی وہ ہے، معظم ہے. اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی، اپنی تقوی کو بڑھاتے جاؤ، ولایت کے سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، اپنی تقوی کو بڑھاتے جاؤ، ولایت کے سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ، کہیں پر بھی آپ کو راستہ بند نہیں ملے گا. اگر آپ 20ویں منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہمت کر لو 20ویں منزل تک پہنچ جاؤ. اگر آپ 30ویں منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمت کر لو 30ویں منزل تک پہنچ جاؤ. زندگی میں ہمت کر لو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، کبھی بھی راستہ بند نہیں ملے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں زیادہ معزز مکرم کون ہوگا اللہ کے نزدیک؟ جو زیادہ متقی ہے. اپنی تقوی کو بڑھاتے جاؤ، اللہ کے ہاں اپنے مقام کو بھی بڑھاتے جاؤ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب تقوی کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، تقوی کیا چیز ہے؟ فجور نہ ہونے دینا، فجور نہ ہونے دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا رذائل سے، اپنے نفس کو پاک کر دیا رذائل سے. وقد خاب من دساہا. اور اگر ایسا نہیں کر سکا تو تباہ و برباد ہو گیا. وقت خواب مندسا، اگر ایسا نہیں کرتا تو دباؤ برباد ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پانی خود بخود نیچے کی طرف آتا ہے، چاہے آپ پمپ چلائیں نہ چلائیں، لیکن اوپر لے جانا ہوگا تو اس کے لیے پمپ چلانا ضروری ہے. اوپر لے جانے کے لیے پمپ چلانا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی گرنا چاہتا ہو اس کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دے اپنے آپ کو گرتا جائے گا. اور کوئی چڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طاقت لگانے کی ضرورت ہے, ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے فرمایا وقد خاب من دساها, یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے اوپر محنت نہیں کی, اس کو ویسے چھوڑ دیا. کیونکہ نفس کی تین حالتیں ہیں, نفس کی تین حالتیں. پہلی حالت ہے نفس امارہ. نفس امارہ کے بارے میں اللہ پاک نے خود پیغمبر کے زبان سے فرما دیا کہ میں اپنے آپ کو نفس سے بری نہیں سمجھا تھا, بے شک یہ نفس امارہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرنے والا نفس ہے. تو پہلے نفس جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے نفس امارہ ہے. ہر شخص نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو چوائس ملتی ہے کہ اس کو نفس مطمئنہ بنا لو. اس کو چوائس ملتی ہے اس کو نفس مطمئنہ بنا لو. نفس مطمئنہ بنانے کی اپنی پریکٹس ہے, ایک عمل ہے, پروسیجر ہے. ڈائمنڈ اور ہوتا ہے, اس اور کے اوپر جو محنت کرتے ہیں اسے ڈائمنڈ بنتا ہے. ہاں, اس اور کے اوپر جو محنت کرتے ہیں اسے ڈائمنڈ بنتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کے اندر یہ صلاحیت تو ہے کہ وہ نفس مطمئنہ حاصل کر سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے, بڑی بات ہے. اللہ پاک فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اپنی رب کی طرف لوٹ جائے اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو, تجھ سے راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس مطمئنہ کی پہلی نشانی کیا ہوگی, وہ اللہ سے راضی ہوگا. سبحان اللہ, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا. میں حیران ہوتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں اللہ پاک سے تو راضی ہونا چاہیے, یہ کون سی بڑی بات ہے. خدا کی قسم یہی تو اصل بات ہے. آپ راضی ہو کے دکھائیں, آپ راضی ہو کے دکھائیں. اللہ پاک آپ سے راضی ہوتا ہے نہیں راضی ہوتا. مجھے بتاؤ, اگر تم اللہ سے راضی ہو پھر حسد کیوں کرتے ہو؟ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ نعمت کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ راضی ہیں, بس یہی بات ہے. اس طرح تمام رضائل کو دیکھ لو, جب نفس اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا اس وقت بالکل عین یہ سیدھے لائن پہ چل پڑے گا جس میں ہم جو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ہم سورۃ فاتحہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما دے. پھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے اور یا گمراہ ہو چکے ہیں. اب پتہ چلا کہ تین قسم کے لوگ ہیں, ایک جو جن پہ انعام ہوا ہے, ایک وہ جن پہ اللہ غصہ ہے, ایک وہ جو گمراہ ہو چکے ہیں. اب جو دو لوگ ہیں آخر میں, ان کے راستے پہ تو نہیں جانا, جو پہلے لوگ ہیں ان کے راستے پہ جانا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں, یعنی انبیاء کرام کا راستہ. سبحان اللہ, اب میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. سبحان اللہ, انبیاء کرام کا طریقہ, انبیاء کرام کا طریقہ. سبحان اللہ, اللہ پاک نے ہمیں کس نبی کے امت میں پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارے لیے اوفو کیا طریقہ رکھا ہوا ہے. اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, البتہ بہتر کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ, بس کامیابی ہی کامیابی ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا حضرت کامیابی کا آسان طریقہ کیا ہے, کامیابی کا آسان طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سیرت کی کتابیں عمل کی نیت سے پڑھا کرو, سیرت کی کتابیں عمل کی نیت سے پڑھا کرو. عمل کی نیت سے کیا؟ سبحان اللہ, ایک بات میں عرض کرتا ہوں, ایک ہمارے اندر ایک عیب ہے, کمزوری ہے, سب میں ہے, ہم میں, مجھ میں بھی ہے, سب میں. اور وہ عیب یہ ہے کہ ہم جو سب سے اچھے لوگ یعنی انبیاء کرام اور اس کے بعد صحابہ کرام, اس کے بعد اولیاء اعظام جو بڑے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ، ایسے حضرات، ان کے بارے ہمارے ایک تصور ہے. وہ تصور کیا ہے؟ یہ تو بڑے لوگ تھے، ہم کہاں ایسے ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو بڑے لوگ تھے، ہم کہاں ایسے ہو سکتے ہیں. اس شیطانی خیال نے ہمارا سارا کچھ تباہ کر دیا، عمل کی نیت ہی ختم ہو گئی، صرف قصے کہانی رہ گئے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑے جھوم جھوم کر سن رہا ہوں، جھوم جھوم کر کہہ رہا ہوں، لیکن اس پر عمل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. مجھے کیسے فائدہ ہو، مجھے کیسے فائدہ ہو؟ یہی اصل میں بہت بڑے غضب کی بات ہے. شیطان نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سارے طریقوں سے آسان طریقہ ہوتا ہے، قسم اس پہ کہہ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہوتا ہے. ہمارے کرسیوں پر، ہمارے ڈائننگ ہال میں، ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر چار پانچ آدمی بیٹھ سکتے ہیں. جب ہم زمین پر بیٹھتے ہیں 20 افراد بہت آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں آسانی کے ساتھ. شادی کرنا ہو سنت کے مطابق، وہ آسان ہے، یا اپنے رسومات کے مطابق. فوتگی کا جو کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آسان ہے، یا ہم لوگ جس طریقے سے کرتے ہیں وہ آسان ہے؟ اس کا مطلب چل گیا کہ ہم لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے. اب اس چیز کو تبدیل کرنا ہے، اس چیز کو تبدیل کرنا ہے، یعنی عمل پہ آنا ہے. عمل پہ آنے کے لیے اپنے نفس کو عمل کا عادی بنانا ہے. عمل پہ آنے کے لیے اپنے نفس کو عمل کا عادی بنانا ہے. اس عادی بنانے کے لیے کیا کریں؟ مشائخ کے پاس جانا ہے. بس ہم نہ مشائخ کو یہی گور اللہ پاک نے سکھایا ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے پیٹ سے شیخ عبد القادر نہیں آئے تھے. سمجھ نالی بات؟ محنت کی تھی. خواہ شہاب الدین سروردی رحمۃ السلم نے محنت کی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی تھی. بڑے بڑے اولیاء کرام چاہے پہلے تھے یا بعد میں آئے، انہوں نے محنت کی تھی، محنت سے اپنا مقام بنایا. کیا محنت کی تھی؟ بزرگوں کے پاس جا کر کیا کرتے تھے؟ وہ تین چیزوں پہ محنت کرتے تھے، نفس پہ محنت کرتے تھے، دل پہ محنت کرتے تھے، عقل پہ محنت کرتے تھے. جب یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو جاتی تو سبحان اللہ ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی، ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی. اسی کے لیے ہم مشائخ کے پاس جاتے، ہم مشائخ کے پاس لے جاتے. خدا کی قسم، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، جب یونیورسٹی میں گئے، ہم کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، ہم کسی خانقاہ میں نہیں گئے تھے، وہاں ایک ولی اللہ تھے، ان کے ساتھ صرف ملاقات ہو گئی. ایک ولی اللہ تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر اللہ پاک نے ہماری زندگی بدل لی. ورنہ ہم تو انجینئرنگ کے لیے گئے تھے، ہم تو کسی خانقاہ کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں انجینئرنگ کے اندر اندر ساری چیزیں حضرت کی برکت سے بتا دی، سکھا دی. تو اس کا مطلب ہے جب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو گے، بے شک آپ بادشاہ ہو پھر بھی بن جاؤ گے، اور آپ گدا ہو پھر بھی بن جاؤ گے. بادشاہوں میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، گداؤں میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. لہذا اس پر یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں، دیکھو آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کے لیے بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ایسے لوگ کے پاس جانا تو ٹھہر گیا، لیکن کیا ہر ایک کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں. آج کل افراتفری کا، فتنے کا دور ہے، بہت مشکل ہے صحیح لوگوں کو پہچاننا. اس لیے صحیح لوگوں کو پہچاننے کے لیے 8 نشانیاں تلاش کرنا چاہیے. ان میں پہلی نشانی عقیدہ اس کا صحیح ہو. جس کا عقیدہ غلط ہے وہ کبھی آپ کو صحیح راستے پہ نہیں لے جا سکتا. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ آپ سے نے فرمایا ما انا علی واصحابی، جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلے، یعنی اہل سنت والجماعت کا صحیح. اہل سنت والجماعت کا صحیح مطلب عقیدہ رکھتا ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، اتنا فرض ہے درجے کا علم اس کے پاس کہ 24 گھنٹے شریعت کے مطابق گزار سکتے ہیں. پھر 24 گھنٹے شریعت کے مطابق گزارتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ بٹیر بازی کر رہا ہو، کتوں کو لڑا رہا ہو، پھر آپ کا پیر ہو. سمجھ میں ایسے ہیں؟ وہی میں گپ شپ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہیں. اچھا، چوتھی بات، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو، جیسے حدیث شریف کا سلسلہ ہوتا ہے. اور پانچویں بات، کسی صاحب صحبت سے، کسی صاحب نسبت سے اجازت ہو. اور چھٹی بات یہ، ان کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ان کے پاس جائیں، اللہ اکبر، آپ کے اوپر اپنے عیوب کھل جائیں کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں، مجھ میں کیا خرابی ہے. یہ فیض ہے. لوگوں نے پتہ نہیں فیض کو کیا سمجھا ہوا ہے. فیض کیا ہے؟ جب آپ اپنے بزرگ کے پاس سامنے جائیں تو آپ کو اپنے آپ ہیچ نظر آئے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور مجھ میں تو خرابیاں خرابیاں ہیں. اور وہ خرابی آپ کو نظر آ جائے اور اس کو ٹھیک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, یہ فیض ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ چھٹی بات, وہ ساتھ بھی بات ہے کہ مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. اور آٹھی بات کہ ان کی مجلس میں آپ کو اللہ یاد آتے ہوں اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر یہ ایسا شخص آپ کو مل جائے پھر اس کی کرامت کو نہ دیکھنا, اس کے کشف کو نہ دیکھنا, یہ ثانوی چیزیں ہیں. صحابہ کرام میں بعض کو حاصل تھی, بعض کو حاصل نہیں تھی, تو کیا وہ صحابہ نہیں تھے؟ صحابہ تھے. تو اس کا, اور صحابہ سارے اولیاء سے بڑے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کشف و کرامات کی چیزیں بعد کی باتیں ہیں, یہ لازمی باتیں نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ آٹھ باتیں لازمی ہیں, یہ میں تلاش کر دے, اگر آپ کو مل جائے ان کے ساتھ ہی ہو جاؤ, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے ترقی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.